أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما نبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من اليوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين درود يا محمد وآل محمد سورہ فاتحہ کی درخواست ہے اپنے تمام مرحومین کو تمام شہداء ملت جعفریہ کو شامل کرتے ہوئے بالخصوص اس مسجد کی خدمت کرنے والے بانیان مسجد و اس مجلس عزا کو منعقد کرنے والے بانیان مجلس ان کے مرحومین کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے التماس سورہ فاتحہ ہے وجیہ خاتون بنت سید منور حسین سورۃ المبارکۃ الفاتحہ درود بھیجو محمد و آل محمد پر قال حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا وانما خرجت لطلب الاصلاح في امتي جدي اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واريد ان اسير بسيره جدي وابي علي ابن ابي طالب عليه الصلاه والسلام درود يا محمد وعلى محمد سيد الشهداء کا فرمان گرامی اپنے دور کی فاسق و فاجر ظالم حکومت اور حاکم کے خلاف قیام کا چند نکاتی فارمولا سید الشہداء کے اس بیان میں کہ میں کسی جاہ طلبی و کسی ظلم کسی فساد کے لیے نہیں نکل رہا بلکہ میرا خروج یعنی ظالم حکومت کے مقابل میں بغاوت اور قیام اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے ہے میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کو انجام دوں اور نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دوں میں چاہتا ہوں کہ اپنی نانا کی سیرت پر سیر کروں اپنی نانا کی سیرت پر چلوں اور اپنے بابا کی سیرت پر چلوں سات محرم الحرام 1440 ہجری فرش ازا پر آنے کی یہ توفیق سید الشہداء کے ان عالی مقاصد اور اہداف اور قیام کا وہ فلسفہ اور حقیقت کو جاننے کے لیے ایک نعمت الہی ہے۔ شکر نعمت الہی، اس نعمت کی بابت اپنی سنجیدگی، اپنی توجہ کو بھرپور انداز سے فرش ازا پر رکھنا ہے، سید الشہداء کے فرمان نورانی پر رکھنا ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سید الشہداء کے مقابل میں اتنے ہی طبقے 61 ہجری کی کربلا میں موجود تھے جتنے طبقے آج مختلف عزاداریوں کی طرز، مختلف علمداریوں کی طرز اور مختلف ماتمداریوں کی و خطابتوں کی و خطابت کے مواد کی طرزیں آج ہمارے درمیان عزاداری میں موجود ہیں۔ انہی طبقات کا مقابلہ سید الشہداء کو 61 ہجری میں کوفہ و شام و مکہ و مدینہ و بصرہ و یمن میں تھا، اور آج کے حسین کو بھی، آج کے یزید کے مقابل میں بھی آج وہی طبقہ مختلف طرز زندگی کے اندر عزاداری کے فریضے کو انجام دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ فرق کیا جائے عزاداری کے مراتب میں بھی، اسی طرح سے جس طرح سید الشہداء کے مقابل میں کوفی و شامی طرز زندگی میں فرق تھا۔ تین بنیادی کردار سید الشہداء کے مقابل میں تھے، ایک ظالم، فاسد، فاسق، شراب خور، مجرم حاکم و حکومت، جو آج ہمارے سامنے بھی موجود ہے، ایک طبقہ۔ دوسرا طبقہ سید الشہداء سے ہمدردیاں رکھنے والا طبقہ، کوفے کا شیعہ، یمن کا محب اہل بیت، مدینہ کا شیعہ، مکے کا شیعہ، بصرہ کا شیعہ، یمن کا شیعہ، محبان اہل بیت۔ سید الشہداء سے ہمدردی رکھنے والا، سید الشہداء کے ساتھ اظہار افسوس کرنے والا کہ آپ اس قیام کو کیوں کر رہے ہیں، یہ سید الشہداء کے ساتھ ظلم و بربریت جو آئندہ ہونے والی ہے، سید الشہداء کے قتل اور ظلم سے پہلے قاتل اور ظالموں کی مذمت کرنے والا اور آنسو بہانے والا، سید الشہداء کی کربلا و عاشورہ سے پہلے مکہ، کوفہ و مدینہ میں سید الشہداء کے لیے غمگین ہونے والا، سید الشہداء کے خود برادر ارجمن محمد حنفیہ، خلیفہ دوم کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، یا اس کسان کا جو واقعہ آپ کو سنایا عبداللہ بن مطیع، زبیر بن عوام کے بیٹے عبداللہ بن زبیر، جو ہمدردیاں سید الشہداء کے ساتھ دکھاتے تھے، جو سید الشہداء کے لیے آنسو بہا سکتے تھے، پرسہ دے سکتے تھے، لیکن سید الشہداء کی قیام میں شامل ہو کر دشمن کے آنسو نہیں نکال سکتے تھے۔ یہ فرق تھا مذمت کرنے والے عزادار میں اور مزاحمت کرنے والے عزادار میں، پرسہ دینے والے عزادار میں اور سید الشہداء کے ساتھ یزید کی مخالفت کرنے والے عزادار میں، 61 ہجری میں یہ فرق تھا۔ جو سید الشہداء کے لیے خون بہا سکتے تھے پرسے میں، سید الشہداء کے لیے خون بہا سکتے تھے، سید الشہداء کے قیام میں شامل ہو کر دشمن کا خون نہیں بہا سکتے تھے۔ آج بھی ہمارے سامنے یہ موجود ہے، جو سید الشہداء کے غم میں اپنا خون بہا سکتے ہیں، سید الشہداء کے مقصد کی خاطر آج کے یزید کا خون بہانا، یہ اور درجے کی عزاداری ہے۔ جو سید الشہداء کا سوگ منا سکتے ہیں، سید الشہداء کے مقصد کی خاطر دشمن کے لیے سوگ کا سامان فراہم نہیں کر سکتے، آج کے یزید کو سوگ کا دن نہیں دکھا سکتے، لیکن سید الشہداء۔ تیسرا طبقہ جو موجود تھا، جو سید الشہداء کے قاتلوں، ان پر ظلم کرنے والوں اور یزید کی مذمت بھی کرتا تھا، اور سید الشہداء کے کاروان میں شامل ہو کر سید الشہداء کے دشمنوں کا خون بھی بہاتا تھا، سید الشہداء کے دشمنوں کے بھی آنسو نکالتا تھا، سید الشہداء کے دشمنوں کے گھر میں بھی سوگ کا سامان کرتا تھا، یعنی اسلام کے دشمن کے لیے سامان سوگ، یعنی اہل بیت کے دشمنوں کے لیے سوگ کا سامان کرتا تھا۔ بس یہ دو طبقے عزاداروں کے تھے، ایک عزاداروں کا طبقہ جو آنسو بہا کے سید الشہداء کی بارگاہ سے چلا جاتا تھا، جس کا مقصد فقط سید الشہداء کو پرسہ دینا تھا، اسے پوچھیں آپ کیوں آئے ہیں۔ سید الشہداء سے یہ جو ابھی مکے میں آپ بات کر رہے ہیں، مدینے میں جو سید الشہداء سے گفتگو کر رہے ہیں، اس سے پوچھیں بھی آپ کا رابطہ کیا؟ انہوں نے کہا میرا پرسے کا رابطہ ہے، آنسو کا رابطہ ہے، میں سید الشہداء پہ آنسو بہانا چاہتا ہوں، لیکن سید الشہداء کے دشمن سے دشمنی نہیں رکھتا۔ وہ جو زیارت عاشورہ کے جملے ہیں، انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، جس کے ساتھ آپ کی دوستی ہے میری دوستی بھی اس کے ساتھ ہے، لیکن ان کی حالت کیا تھی کہ سید الشہداء کی جن سے دوستی نہیں تھی، کوفہ کے مجرم، مدینے کے مجرم، شام کے مجرم، سید الشہداء کی ان سے دوستی نہیں تھی، لیکن ان آنسو بہانے والوں کا ووٹ انہی مجرموں کے لیے تھا۔ یہ آج بھی ہے، آنسو سید الشہداء کے لیے، ووٹ سید الشہداء کے دشمنوں کے لیے، خون سید الشہداء کی راہ میں بہانا، لیکن وفاداریاں و تائید، حکومت و حاکمیت، کسی بھی سید الشہداء کے وارث کو حکومت و حاکمیت تک نہ پہنچانا، حقیقی وارث، علمدار پرچم ولایت و امامت کو حاکمیت تک نہ پہنچانا، سید الشہداء کے سامنے آنسو بہا کے سید الشہداء کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، لیکن سید الشہداء نے لعنت کی اس کردار کے اوپر، لعنت۔ سید الشہداء نے، یہ جملہ سید الشہداء کا معروف ہے، کئی افراد سے سید الشہداء نے کہا، جو لوگ سید الشہداء کے قیام میں شامل نہیں ہوئے یزیدیت کے خلاف، سید الشہداء نے کہا یا تم ہمارے لشکر میں قیام میں شامل ہو جاؤ، میرے ناصرین میں آ جاؤ، یا مجھ سے اس قدر دور ہو جاؤ، اس قدر فاصلے پر چلے جاؤ کہ میرا پیغام نصرت کا تم تک نہ پہنچے، کہ اگر تم تک میری اس نصرت کا استغاثہ پہنچ گیا تو تم عذاب الہی سے دوچار ہو جاؤ گے، دوسرا راستہ نہیں ہے، یا ہمارے ساتھ آ کے عزت کی شہادتیں حاصل کر لو، یا اس قدر دور ہو جاؤ کہ میری حلمین کی صدا، میرا استغاثہ تم تک نہ پہنچے۔ بس فرش عزا اتمام حجت ہے، فرش عزا و نوحہ سید الشہداء و خطابت سید الشہداء و مرثیہ سید الشہداء، یہ اتمام حجت کر رہا ہے ایک ایک عزادار تک، اگر تم تک میرا الہی مقصد و میرا قیام، میرا ہدف تم تک پہنچا، اے عزاداران سید الشہداء، چاہے 61 ہجری میں یا 1440 ہجری میں، اگر تم تک میرا پیغام پہنچا، پھر بھی تمہاری زندگیوں میں آج کی یزیدیت اپنے زمانے کے ظالم و فاسق و فاجر حاکم کے خلاف کوئی مبارزہ، کوئی نصرت اپنے زمانے کے امام کی، اگر تمہاری زندگی میں ایسی طرز زندگی تم نے گزارا جو حسینی طرز زندگی کے برخلاف ہوا، اور تم تک فرش عزا پر یہ پیغام سنایا گیا تھا، تو تم عذاب الہی سے کا مرتکب ہوگے۔ کیوں آج ہم دیکھ نہیں رہے اپنے زمانے میں، کیوں آج ہمارے زمانے میں ظالم و فاسق حکومتیں و شراب خور حاکم پاکستان کے اوپر برسر اقتدار آ جاتے ہیں؟ یہ عذاب الہی نہیں ہے ان لوگوں پر جنہوں نے سید الشہداء کا پیغام سنا، لیکن اپنے زمانے میں اس فاسق و ظالم حاکم کی نہ مذمت کی اور نہ ہی مخالفت کی، نہ ہی مزاحمت کی، یہ وہی عذاب الہی ہے مختلف خطوں کے اندر۔ بس یہ پیغام پہنچنا بہت ضروری ہے، یہ آواز پہنچنا بہت ضروری ہے کہ سید الشہداء کو فقط آنسو بہانے والے، مذمت کرنے والے، پرسہ دینے والے عزادار پر اکتفا نہیں کیا، اگرچہ یہ شرف ہے عزادار کا، سید الشہداء کی بارگاہ میں نکلنے والا آنسو سید الشہداء کے قیام میں شامل ہونے کا مقدمہ ہے، یہ آنسو قیمتی ہے لیکن کافی نہیں ہے، یہ آنسو باشرف ہے لیکن مکمل نہیں کرتا عزاداری کو۔ آپ نے دیکھا ابھی دو روز قبل نریندر مودی نے بھی ظالم و فاسق بے حیا اس قدر ظالم شخص نے بھی ایک مجلس میں شرکت کری اور وہاں پہ اپنا اظہار افسوس کیا، مذمت کری جن لوگوں نے امام حسین کو شہید کیا اپنے الفاظوں کے اندر، ابھی دو روز قبل پرسہ دیا، آنسو بہائے، پھر اس عزادار میں اور نریندر مودی میں فرق کیا رہ گیا؟ یہ کام تو کوئی ظالم بھی کر سکتا ہے، جیسے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ پاکستان کی عزاداری میں کتنے ظالم اور فاسق حکومتوں اور سیاسی جماعتوں کی طرف سے سبیلیں بھی لگتی ہیں، اعلانات بھی ہوتے ہیں، عاشورے کے جلوس میں بھی آتے ہیں۔ یہ عزاداری جو اپنے زمانے کے فاسق اور ظالم کو نہ چھیڑے، اس میں تو خود ظالم آ کر بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ اس نے چھیڑا ہی نہیں ظالم کو، اس نے جگہ دی ظالم کے لیے۔ اس کو صرف آپ دیکھیں، سید الشہداء نے اپنے زمانے کے ظالم کا مقابلہ کیا۔ اگر میں یہاں بیٹھ کر آج یزید کی مذمت کروں، یزید کو مردہ باد کہوں، آیا یزید کے کارندے مجھے آ کر چھیڑیں گے؟ کیونکہ یزید کا نہ سپاہی رہے، نہ فوج رہی، نہ یزید رہا۔ سید الشہداء کا قیام اپنے زمانے کے ظالم اور فاسق کے مقابل میں تھا۔ سید الشہداء یہ عزادار دیکھنا چاہتے ہیں، سید الشہداء چاہتے مردہ باد نمرود، مردہ باد فرعون، مردہ باد شداد۔ ایک مرتبہ بھی سید الشہداء نے اپنے زمانے کے ظالموں کے خلاف قیام کرنا نہیں بتایا۔ آج میں مردہ باد یزیدیت کہہ کر بہت آسانی سے مجلس پڑھ کے جا سکتا ہوں، لیکن مردہ باد امریکہ، وہ مردہ باد اسرائیل، وہ مردہ باد آل سعود، وہ مردہ باد برطانیہ، وہ مردہ باد صہیونیت، اپنے زمانے کی یزید کے مقابل میں آنا طرز زندگی یا حسین ابن علی ہے۔ یہ سید الشہداء کا پیغام ہے کہ عزادار، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سب سے زیادہ امید اسی طبقے سے سید الشہداء کو، کہ جس نے ابھی یہ آگے والا مرحلہ طے نہیں کیا، جو ابھی آنسوؤں کے مرحلے میں ہے، جو ابھی پرسے کے مرحلے میں ہے، چونکہ بافضیلت بناتا ہے، جو کہ قدر ہے، ایک عزادار کی قدر بڑھاتا ہے سید الشہداء کے غم میں نکلنے والا آنسو۔ اس لیے سب سے زیادہ امید بھی سید الشہداء کو اسی عزادار سے ہے، کہ یہ اس درجے پر آ گیا ہے کہ اپنے زمانے کے ظالم کے خلاف قیام کا مقدمہ اس نے طے کر لیا ہے۔ بس آپ دیکھیں، اگر یہ کام انجام نہ پائے تو حتیٰ ابھی آپ دیکھیں خود کربلائے معلہ میں اس سال آنے والے اربعین پر اسی طرح کے نام نہاد عزادار علماء، عزادار شخصیتیں، عزادار قیادتیں جو اس سال عراق کے اندر فتنے کا باعث بنی۔ آپ نے عراق کی تاریخ بہترین عبرت ہے، عقیدت میں ڈوبے ہوئے عزادار، صورت عزاداری کو محفوظ کیے ہوئے عزادار میں فرق کرنے کے لیے، اور حقیقت میں ڈوبے ہوئے عزادار اور سیرت عزاداری کو لیے ہوئے عزادار کے فرق میں عراق کی عزاداری نمونہ ہے۔ عراق کی صورتحال پچھلے 20 سال، آپ دیکھیں عراق کی عزاداری نے عراقیوں کو کہاں پہنچایا؟ کربلا سے بہتر کہیں عزاداری ہو سکتی ہے؟ کربلا معلہ سے بہتر ذکر حسین، سید الشہداء پہ آنسو کربلا سے بہتر کہیں بہایا جا سکتا ہے؟ لیکن وہ عزاداری پرسے و آنسو تک محدود تھی، اپنے زمانے کے ظالم کو نہیں چھیڑتی تھی، اپنے زمانے کے فرعون کو، اپنے زمانے کے یزید کو، اپنے زمانے کے ظالم و فاسق صدام کو نہیں چھیڑتی تھی وہ عزاداری، آنسو بہاتی تھی کربلا میں آ کے، آنسو بہاتی تھی۔ آپ دیکھیں پہلے صدام نے ظلم کیا انہی عزاداروں پر، اگر فقط آنسو بہایا جائے، پرسہ دیا جائے، مذمت کی جائے 61 ہجری کے یزید کی اور اپنے زمانے کے یزید کو نہ چھیڑا جائے جو حسینی طرز زندگی ہے، تو ایسے عزاداروں کو پہلے صدام نے ظلم کا نشانہ بنایا،
صدام کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی حسینی طرز زندگی، حسینی طرز مبارزہ استعمال نہیں کیا، بش کو دعوت دی. زمانے کے فاسق و فاجر و پلید ترین یزید زمانہ کو دعوت دی عراقی، جس کے اندر علماء کا کردار ہے. مرجعیت نے کہیں مخالفت نہیں کی. جب امریکہ آیا تو مرجعیت نکل کے عراق کی سڑکوں پر نہیں آئی کہ ایک یزید کا مقابلہ دوسرے یزید سے کرنا تو کسی حسین نے نہیں سکھایا، عمر سعد کا مقابلہ شمر سے کرنا تو ہمیں کسی حسین نے نہیں سکھایا. جس کربلا کو محفوظ کرنے کے لیے ایک یزید کا مقابلہ کرنے کے لیے دوسرے یزید کو دعوت دینا، کتنے علماء، کیونکہ یہ عزاداری عراق کے تشیع نے نہیں سیکھی. امام خمینی کا پیغام عراق کے تشیع نے وصول نہیں کیا، انقلاب اسلامی کا پیغام تشیع عراق نے وصول نہیں کیا. جتنے صدام نے ظلم کیا اس سے دگنا ظلم امریکہ و بش، اس کے بعد پھر اس کے وارث اوباما نے کیا. ان دو شیطانوں نے، دیکھ رہے ہیں، فقط پرسی کی آزاداری حد تک کربلا جس سرزمین پر موجود ہو لیکن حسینی طرز مبارزے کی موجود نہ ہو، کہاں پہنچاتی ہے. اتنا ظلم امریکہ و بش و اوباما نے نہیں کیا جس سے بڑا ظلم پھر داعش نے کیا. جب آزاداری کو فقط آنسوؤں، آزاداری کو فقط پرسے میں محدود کیا جائے گا اور ظالم کے خلاف آزاداری کو حسین کی مسلسل تحریک نہ بنایا جائے، داعش آ کے اس سے دگنا ظلم کرتی ہے. ناموں سے آزاداران عراق کو داعش نے نشانہ بنایا. کتنی خواتین کے انٹرویو موجود ہیں، دو دو گھنٹے کی ڈاکومنٹریاں ان خواتین کی موجود ہیں جن کے ساتھ انہوں نے وہی جو ان کا سلسلہ جہاد النکاح کے نام سے بدترین ظلم ان خواتین کے اوپر کیا. یہ آزادار خواتین، فقط پرسے کی آزاداری کا نتیجہ عراق نے دیکھا. اس کے بعد پھر ایک لہر چلی آیت اللہ سیستانی سیاست کے میدان میں ایک معروف فتویٰ دیا دفاع تشیع عراق و سرزمین و مقامات مقدسہ کا، کہ جس نے عراقی تشیعوں کے اندر ایک بار پھر حسینی روح پھونک دی. آیت اللہ سیستانی حافظہ اللہ، ایک مرتبہ ان کی طول عمر کے لیے درود بھیجو محمد و آل محمد پر. اس مرد شجاع فقیہ دلیر نے یہ فتویٰ دیا کہ آج آزاداران عراق کی ذمہ داری ہے کہ ان پر واجب ہے داعش کا مقابلہ، دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے. آزاداروں کی ایک فورس بنی جس کے اندر مقام عظمہ ولایت، علمدار پرچم امامت و ولایت، امام خامنائی حافظہ اللہ، ولی فقیہ کی قیادت میں تدبیر ہوئی. ولی فقیہ کا مالک اشتر قاسم سلیمانی نے جا کر قیادت کی اس مبارزے کی. آیت اللہ سیستانی نے استقبال کیا اس مرد شجاع کا. 3 سال میں 90 شیطانی ممالک کی بنائی فورس داعش کا خاتمہ آزاداران سید الشہداء نے کیا 3 سال میں. یہی 2015 سے 2014 سے تقریباً شروع ہوا، 2017 میں مکمل اس کے صفائے کا اعلان کیا. حشد الشعبی، وہ بسیجی لشکر، وہ حسینی طرز مبارزہ، حشد الشعبی کے وہ سربراہ ہاشم الحیدری، حجت الاسلام والمسلمین ہاشم الحیدری حافظہ اللہ، مبارزہ کیا. 3 سال میں 90 ممالک کی بنائی ہوئی فورس کو آزاداروں کے ہاتھوں سے شکست ہوئی. جہاں امریکہ عراقی علماء کو بھی بے وقوف بنا رہا تھا، عراقی قیادت کو بھی بے وقوف بنا رہا تھا، عراقی حکومت کو بھی بے وقوف بنا رہا تھا، وہ آزاداروں کے لشکر نے یہ فتح مبین، کربلا بھی آزاد کروایا، سامرا بھی آزاد کروایا، کاظمین بھی آزاد کرایا، لیکن کس طرز زندگی سے؟ اس مرجع کے حکم سے آزاداران عراق کا رخ مذمت سے درجہ بڑھ کر مزاحمت کی طرف آ گیا. اس کام نے صورت آزاداری کے اندر سیرت حسینی آ گئی، ظاہر آزاداری کے اندر باطن آزاداری آ گئی. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ دیکھیں، ایک سوال بھی کیا ابھی مجلس میں آتے ہوئے کہ تھوڑا سا حضرت قاسم کی مہدی کے بارے میں بتائیے گا، حضرت قاسم کے بارے میں. ہم نے کہا کہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ہم نے کربلا سے اقدار لینے کے بجائے ہندوستان کی اقدار کربلا میں زیادہ منتقل کی ہے. ایک سوال آپ کی خدمت میں اٹھاتا ہوں، فیصلہ نہیں کروں گا، آپ خود تحقیق کر سکتے ہیں. 13 سال کا سن تھا حضرت قاسم کا، 13 سال، اکثر مقاتل کے اندر یہی سن آیا، 13 سال کا نوجوان، سن بلوغت بھی نہیں تھا. دوسرا، خود عرب کے اندر جس طرح ہندوستان کے اندر یہ رواج ہے، جس طرح ہمارے یہاں رواج ہے شادی بیاہ کی جو رسومات ہیں، عرب کے اندر قدیم سے یہ رسومات نہیں پائی جاتی تھی. تیسری بات، جس خاتون کو نسبت دی جاتی ہے حضرت قاسم کی طرف، وہ بھابھی ہیں حضرت قاسم کی، حضرت حسن مسنہ کی زوجہ ہیں وہ، بی بی فاطمہ بنت حسین، سلام ہو خدا کا ان پاک بیبیوں پر. یہ سوالات ہیں، آپ جا کے تحقیق کریں. آج سوشل میڈیا کی وجہ سے انٹرنیٹ، معلومات، کتب، چیزیں ہمارے دسترس کے اندر ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے گا، سن سن کے کبھی بھی شیعہ نہیں بنتا، سن سن کے شیعہ نہیں بنتا. یہ ہمارے استاد بولتے تھے، سن سن کے شیعہ نہیں بنتا، پڑھ پڑھ کے شیعہ بنتا ہے. اگر آپ نے فقط سنا اور تحقیق نہیں کی، سن سن کے آپ سن بن سکتے ہیں، شیعہ نہیں بن سکتے، بامعرفت نہیں بن سکتے، حقائق سے نہیں آشنا ہو سکتے. یہ ایک کتاب ہے روضۃ الشہداء، اکثر یہ روایات اس طرح کی کتابوں کی وجہ سے آئی ہیں. مقاتل کی کتاب ہے روضۃ الشہداء، بہت معروف ہے ذاکرین خدبہ کے درمیان، جس کے اندر ضعیف ترین روایتیں اس کتاب کے جو صاحب کتاب ہیں ان کی طرف سے ان کے اپنے تخیلات ہیں کربلا کے بارے میں. یہی ہمارے استاد نے ایک چیز فرمائی کہ اگر یہ کربلا جو مثلا روضۃ الشہداء میں آئی، اور دیگر منحرف مقاتل کی کتابوں میں جو کربلا اس صاحب کتاب نے اپنے تخیل سے کربلا بتائی ہے، ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ یہ کربلا اگر امام حسین نے بھی سن لی تو ان کے لیے بھی ایک دلچسپ موضوع ہوگا. کہتے ہیں ان کے لیے بھی ایک کربلا، ایک جدید، ایک نئی کربلا ہوگی. بس تحقیق کرنا ضروری ہے. آپ دیکھیں، ابھی چند روز قبل ہی ایک اتنے منفور ترین خطیب نے ممبر حسینی پر آ کے کہا کہ سید الشہداء نے ایک پانی، ایک گھوٹ گلاس کے لیے عمر سعد کی بیعت کے لیے اقرار کر لیا تھا. لیکن دیکھیں نا، اس کو پتا ہے عزاداری میں مزاحمت نہیں ہے، مذمت ہے. میں یہ بھی بولوں گا تو یہ آنسو بہا کے چلے جائیں گے، ایک بھی کھڑا ہو کے مذمت نہیں کرے گا کہ کیا سید الشہداء کے قیام کی تفسیر تو نے اپنے اس بد مطالعے سے، ایک قصے سنا کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایک مختلف بات، کسی نے نیپال کی بات کر رہا ہے، کوئی بھوٹان کی بات کر رہا ہے، کربلا کے علاوہ ہر جگہ کی بات کی، اور اس عزادار نے آنسو بہا کے چلا گیا. اس نے اتنی ذمہ داری بھی نہیں سمجھی. حسین نے اپنا علی اکبر دیا تو اپنے علی اکبر کو ہی کھڑا کر کے یہ کہہ دیتا کہ کم از کم حسین کا مقصد تباہ ہو رہا ہے. اس قدر ظلم و مشکل سید الشہداء پر اس تلوار اور شمر کی، اس خنجر سے سید الشہداء کو تکلیف نہیں ہوئی جس قدر نظریہ سید الشہداء و مقصد سید الشہداء سے جب کوئی خطیب سید الشہداء کے پیغام کو منحرف کرتا ہے اور روح سید الشہداء تکلیف میں آتی ہے. اس قدر نقصان تو شمر نے بھی سید الشہداء کا نہیں کیا جس قدر اس خطیب نے سید الشہداء کے پیغام کو منحرف کر کے اور شرکاء مجلس نے خاموشی اختیار کر کے سید الشہداء کا کیا. اتنا نقصان یزید نہیں پہنچا پایا تحریک کربلا کو. یزید نے جس میں کربلا و جس میں سید الشہداء کو نقصان پہنچایا، اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکا. لیکن اس فاسد و اس پلید و اس خناس خطیب نے نظریے سید الشہداء کو نقصان پہنچایا. بس ذمہ داری ہے، فرش عزا مسئولیت دیتا ہے. فرش عزا پر آنا صاحب عزا کو جس قدر بافضیلت بناتا ہے، اس قدر مسئول بھی بناتا ہے، ذمہ دار بھی بناتا ہے. آپ ذمہ دار ہیں، میں نے اسی لیے کہا، ہر عشرے میں عرض کرتا ہوں، جو بات بھی یہاں سے نقل ہو رہی ہے آپ اس کا ریفرنس مستند کتابوں سے آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. جو بات بھی سید الشہداء کے الفاظ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میں اسی یہیں پر ہی موجود ہوتا ہوں تقریباً آدھا پونا گھنٹہ نماز کے لیے یہاں موجود ہونا ہوتا ہے. آپ سوال کریں، حتمن سوال کریں، جس چیز کے بارے میں شک ہو اس کے بارے میں حتمن سوال کریں. آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا فریضہ ہے. اور جو پیشہ ور جو فیس لے کے حسین کے مسائل بیان کر رہا ہو اس سے تو دو بنا اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، حتماً سوال کیا جائے۔ اتنی آسانی سے خون حسین بیچنے کی اجازت عزاداران سید الشہداء نہ دیں، کیونکہ اس پیشاور خطیب کے دل میں یقین رکھیے، باور ہے اس بندہ حقیر کا کہ اس پیشاور خطیب کے دل میں اتنا بھی غم سید الشہداء کا درد نہیں ہے جتنا آپ عزاداروں کے دل میں سید الشہداء کا درد ہے۔ اس کے دل میں اتنا بھی درد نہیں ہے، اس کا سارا ہم و غم اپنی اس فیس کے بارے میں ہے جو چند مجلسوں کے بعد خون حسین کی تجارت کے بعد اس کے گھر کے اندر چند سامان کے اضافے کی صورت میں حاصل ہوگا۔ اس لیے اس کے خلاف مبارزہ کرنا، تحریک زینبی و تحریک سجادی کربلا کو منحرف کرنے سے روکنا تھا وہ خطبے عزاداران سید الشہداء کا۔ یہ چیز اب عراق کے اندر یہی کام ہوا، اس کے بعد جب یہ مبارزہ ہوا، داعش کو شکست ہوئی، اس کے بعد بھی آپ دیکھیں نہ مرجعیت عراق کا رخ امامت اور ولایت کی طرف ہوا، نہ علماء عراق کا رخ امامت اور ولایت کی طرف ہوا، نہ عزاداران عراق کا رخ امامت اور ولایت کی طرف ہوا، کہ یہ نشانی و علامت و کربلا معلی جس پر ایک امام مسلمین کی قیادت میں امت نے سفر طے کیا تھا، آج بھی عراق کا وزیر اعظم برطانیہ سے آتا ہے، حیدر الابادی برطانوی وزیر اعظم عراق کے اندر کربلا سے نہیں آتا، مکتب سید الشہداء سے نہیں آتا۔ آج دیکھیں یہ فساد، مقتدی الصدر نام لینا ضروری ہے شخصیت کا، اس زمانے کا زبیر، اس زمانے کا خائن، امامت اور ولایت اور مرجعیت کا کی اطاعت سے انکار کرنے والا، آج عراق کو اس فساد کے اندر جو ابھی 3 مہینے سے عراق کے اندر جاری و ساری ہے اس نے پہنچایا۔ آل سعود کا شجرہ خبیصہ و ملعونہ سے منسلک یہ زبیر زمان، یہ آج کا زبیر، آل سعود کے روٹیوں پر پلنے والا یہ لباس روحانیت کے اندر حسین نے ایک ایک نقاب کو اتارا ہے کربلا میں، آج موجود ہیں۔ اس لیے آپ سے کہا تھا کہ آج عبداللہ ابن عمر بھی آج موجود ہے، عبداللہ ابن متی بھی آج موجود ہے، آج یہ کردار موجود ہیں سارے، ان کرداروں سے دیکھ کر عبرت لینے کا مقام ہے۔ اس نے آل سعود کے ساتھ جا کر بیٹھا، آل سعود کے ساتھ اسی خبیث محمد بن سلمان کے ساتھ، اس یزید صفت شہزادے کے ساتھ یہ بیٹھا، کہا کہ ہم پہلے عرب ہیں پھر شیعہ ہیں، پہلے ہم عرب ہیں پھر شیعہ ہیں، چونکہ انقلاب اسلامی و نظام امامت و ولایت عجمیوں کے شہر میں ہے، بس اگر میں نے امامت اور ولایت، اگر ایران کی مداخلت عراق میں ہو کر عراق کو نجات دلائے، اس کے جملے کہیں اس سے بہتر داعش ہے، اگر آج کی امامت اور ولایت سے عراق کی نصرت ہونی کو اس سے بہتر ہے کہ عراق میں داعش رہے۔ یہی وہ طبقہ ہے جو تقریباً پچھلے 10 سال سے عراق کی مرجعیت کی آنکھوں میں کانٹے کی مانند ہے، جو عراق کی مرجعیت کو وہ سفر امامت اور ولایت کی جانب طے کرنے نہیں دیتا۔ آل سعود کے پیسوں سے الیکشن لڑا، آل سعود کے روٹیوں سے لوگوں کے منہ بھرے، یہ الیکشن جیتا عراق کے اندر، لیکن یہ آل سعودی وارث اس نے عراق کے اندر یہ فتنہ کیا۔ ابھی عربین کے اوپر یہ فتنہ کر رہے ہیں کہ مثلا پاکستان سے کوٹا بنا دیں گے، پاکستان سے مثلا بس 500 افراد مرتبہ درود بھیجو محمد و آل محمد پر، یہ فتنہ اس نے کھڑا کیا۔ بس یہ شخصیات آج کی سیاست میں، آج کی حکومتوں میں، چاہے عراق میں ہوں، چاہے لبنان میں ہوں، چاہے بحرین میں ہوں، ان سب شخصیات میں کہیں عبرت ہے، کہیں درس ہے ہمارے لیے۔ اور کربلا اور 61 ہجری کی کربلا میں بھی وہ شخصیات نظر آتی ہیں، 1440 ہجری میں بھی کربلا کی وہی شخصیات، ان کے وارث آج ہمیں نظر آتے ہیں کہ انہوں نے کربلا سے کیا لیا۔ آج عراق کے تشیع کو سیاست سے دور کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس نے کہا کہ عربین کے اوپر یہ جو ہم کوٹا سسٹم، ابھی اگر یہ منسوب ہو گیا، اگر یہ تسلیم ہو گیا کہ کبھی بھی پوری دنیا کا آزادان اسے تسلیم نہیں کرے گا کہ ممالک کے اندر کوٹے بنا دیے جائیں کہ پاکستان سے فقط 40 کے اوپر 5,000 آزادان آ سکتے ہیں، ایران سے 3,000 آ سکتے ہیں، لبنان سے 2,000 آ سکتے ہیں۔ جہاں جہاں کہیں بھی حقیقی طرز زندگی یہ حسین کے اوپر مبارزہ جاری ہے، یمن و بحرین و ایران و شام و لبنان، وہاں سے انہوں نے کہا کہ آزاداروں کے وہاں سے تشیع کے اس کوٹے کو کم کیا جائے، 40 سے ان کی شرکت کم ہو، ورنہ یہ حسینی مبارزے کو، یزیدوں کے خلاف مبارزے کو اس 40 کی فرصت میں باقی آزاداروں کو بھی طرز حسینی کی آزاداری سکھا کر چلے جائیں گے۔ اور عراق میں ہم یہ کام ہونے نہیں دینا چاہتے، عراق میں ہم 40 کو آنسوؤں اور پرسے والی آزاداری تک محدود رکھنا چاہتے ہیں، ہم 40 کو اسرائیل کے خلاف قیام کرنے سے روکنا چاہتے ہیں، 40 کی فرصت کو زمانے کے یزیدوں کے خلاف مبارزہ بننے سے روکنا چاہتے ہیں۔ اس زبیر زمان نے یہ سازش کی، اور اس کے لیے ابھی پیپر ورک، کاغذی کاروائی عراق کے اندر جاری وساری ہے کہ مرجعیت عراق کے کبھی بھی قبول نہیں کرے گی اس سسٹم کو، اس 40 کے لیے یہ سازش ہے۔ اس لیے اپنی آنکھیں کھلی رکھنا، بصیرت کے ساتھ دیکھنا کہ موضوع جو یہاں پر مغرب کے بعد حجت الاسلام والمسلمین کاظم عباس نقوی کا ہے کہ بصیرت عاشورائی کے ساتھ دنیا کے حالات پر نظر رکھنا آزادار کی ذمہ داری ہے۔ سید الشہدا اسی لیے بصیرت لوگوں کی بڑھا رہے تھے، یہ 4 مہینے یزید کی بیعت سے انکار سے لے کر عاشور تک معرفت، بصیرت، آگاہی، خطوط، ارسال، پیغامات، خطبے، لوگوں کی معرفت آزاداری کے باعث بڑھایا جائے، تاکہ اس آزادار کے درجے کو بڑھایا جائے، آزاداری کے درجے کو بڑھایا جائے۔ یہ اسی درد کے ساتھ میدان میں آئے جو درد سید الشہدا کا تھا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ بس اسی طرح سے اگر یہ کام نہیں ہوا طرز حسینی پر، حسینی طرز زندگی میں اگر آزاداری نہیں آئی، وہ ایک جملہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ہر سال، کے زندگی میں آزاداری کرنا آسان ہے، آزاداری میں زندگی گزارنا مشکل ہے۔ زندگی کے اندر آزاداری کرنا آسان ہے، 2 مہینہ 10 دن یہ بہت آسان کام ہے، ہم نے اپنے لیے بہت آسان کام چن لیا، لیکن تمام زندگی آزاداری میں گزارنا، یہ سید الشہدا کے انصار سکھاتے ہیں۔ تمام زندگی کیسے گزارنا، آپ کے ذہنوں کو قریب کرتا چلوں، مثلاً ایک جوان تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، میں کون سا سبجیکٹ انتخاب کروں؟ میرے زمانے کا امام غیبت میں ہے، اس کی غیبت کی ایک وجہ ہے، اس وجہ کو مجھے ختم کرنا ہے، مجھے کس صلاحیت کا حامل ہونا پڑے گا کہ اپنے معاشرے کو غیبت امام کے لیے تیار کروں؟ اس جوان کا تعلیمی سبجیکٹ انتخاب کرنا حسینی ہو جائے گا، کربلائی ہو جائے گا، آزادارانہ انتخاب ہوگا اپنی تعلیم کے لیے۔ میں جاب کرنا چاہتا ہوں، ایک جاب سے معاوضہ زیادہ ملتا ہے، تنخواہ زیادہ ملتی ہے، خود یہ کام کرنا اسلام کے اندر تاکید ہے، حلال ہے، اور تاکید ہے ایسا حلال ہے جس کے اندر ثواب بھی ہے، کسب معاش۔ لیکن ایک جوان جب اپنا کیریئر آغاز کرے، آزادارانہ، عاشورائی و کربلائی انتخاب کیا ہوگا؟ جہاں میں یہ خدمت کروں گا، اس سے چند اپنے اہل و عیال کے لیے کسب معاش کروں گا، لیکن آیا اس ذریعے سے حسین کی کیا خدمت ہوگی؟ اپنے زمانے کی کربلا میں میری اس جاب سے کوئی کردار ادا کیا جا سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر میں یہ کام کر رہا ہوں، شاید میڈیا کا کام ہو، ہو سکتا ہے کوئی اور ایسا کام ہو جس سے زمانے کے امام کی نصرت بھی ہوتی ہو، اور میرے گھر کا وہ کسب معاش جو خود آئمہ نے انجام دیا وہ کام بھی ہوتا ہو۔ یہ آزادارانہ و عاشورائی طرز زندگی کا انتخاب ہے۔ میں اپنا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، ایک جوان اپنا رشتہ کرنا چاہتا ہے، اس سے پوچھیں آپ کی صفات کیا ہیں، فوراً دیکھیں مجھے آپ کی ڈیمانڈس کیا ہیں، چاہے خاتون ہو، چاہے کوئی لڑکی ہو یا لڑکا ہو، دیکھیں اس کا معیار کیا ہوگا، اس کو پتہ ہے میرے خطے کے اندر کتنی آزاداری ہے، میرے خطے میں اہل بیت کی حکومت و امامت و ولایت کا سامان نہیں ہے، وہ حکومت جو جس کے لیے قیام سید الشہدا نے کیا وہ حکومت نہیں ہے، میں ایسی ہم سفر چاہتا ہوں، میں ایسی ہم سفر چاہتی ہوں جس ہم سفر کے ذریعے سے میں مہدویت اور عالمی نظام امامت اور ولایت میں اپنے خانوادے سے ایک خدمت کر سکوں۔ ایسی ہم سفر کا انتخاب، اس میں کون کون سی خصوصیت ہونی چاہیے کہ اپنے زمانے کی زینب کی وارث بن سکے، اس میں کون کون سی خصوصیت ہونی چاہیے میرے شوہر میں کہ جو اب میرے زمانے کے علی اکبر کا وارث بن سکے؟ یہ ہے حسینی طرز زندگی. تمام زندگی کے اندر تجارت کرنا چاہتا ہوں, میری تجارت سے جو مال میں کماؤں گا, میں جو مقام رکھتا ہوں, فرصت جو رکھتا ہوں, اس سے اپنا اہل و عیال تو چلاؤں گا. دین کی کیا خدمت اس تجارت کے ذریعے سے ہونی چاہیے؟ ترجیح وہ تجارت ہو, ترجیح وہ پیشہ ہو, ترجیح وہ تعلیم ہو. یہاں سے پتہ چلے گا پوری زندگی میں عزاداری ہے یا پوری زندگی میں عزاداری ہے یا چند ماہ چند روز عزاداری کرنے کے بعد دوبارہ اپنی اسی زندگی میں واپس چلا جاؤں گا جس میں طرز زندگی حسین کا نہیں ہے, ذکر حسین ہے, آنسو حسین ہے. یہ بہت ضروری ہے. لیکن انسان بدل جاتا ہے, خواص بدل جاتے ہیں, شخصیات بدل جاتی ہیں. زبیر کا اس قدر, آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا, زبیر کا اس قدر کردار ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ روایات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے بہت کم آئی ہیں. جس طرح امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, درود بھیجو محمد و آل محمد, جس طرح یہ روایت آئی کہ حتی زبیر کے بارے میں روایت آئی کہ زبیر ہم اہل بیت میں سے ہیں. یہ روایت حضرت زبیر کے بارے میں آئی اور فرمایا کہ جب سے زبیر اس دنیا میں آئے ہیں زبیر اہل بیت کے ساتھ ہیں. آپ کی خدمت میں عرض بھی کیا تھا زبیر کی زندگی میں زبیر کا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا, جو نقطہ عطف تھا زبیر کی زندگی میں, اس کے بیٹے عبداللہ بن زبیر کے خود اپنے باپ کو امیر المومنین کی حکومت سے منحرف, جیسے یہ جوان ہوا اس نے منحرف کرنا شروع کیا اور یہ وہاں سے پلٹا. اور نہ اس کے کردار ہے سیف الاسلام نبی اکرم کی زبانی لقب پایا, یا حتیٰ جب امیر المومنین کے گھر پر آ گئے در زہرا جلانے کے لیے, سب سے پہلی تلوار اس کام کے مقابل میں جس کی میان سے نکلی وہ زبیر کی تلوار تھی, جو امیر المومنین نے کہا زبیر اس تلوار کو دوبارہ میان میں ڈال لیجیے. یا حتیٰ جنگ احد کے اندر جب نبی اکرم تنہا رہ گئے, تین افراد فقط باقی تھے کہ امیر المومنین باقی تھے اور اس میں سے ایک زبیر تھے جو باقی تھے, جو دفاع کر رہے تھے نبی اکرم کا. اس لیے امیر المومنین کے وہ الفاظ ہیں جنگ جمل سے واپسی میں جب یہ فرار ہوا اور اس کا وہاں پہ قتل ہوا کہ تیرا ماضی کس قدر شاندار تھا, تیری عاقبت کتنی وہ ہے. اس لیے میں نے کہا کہ اس وقت جو عراق کے اندر مقتدی صدر کا کردار ہے, ماضی کے اندر کام بہت اچھے ہیں لیکن شخصیات پلٹ جاتی ہیں, منافع, حکومت, اقتدار کی شہوت, اقتدار کی طمع, لالچ, زمانے کے یزیدوں کا خوف سیف الاسلام سے ملعون بنا دیتا ہے. یہ عبرت ہے, کربلا کے اندر عبرت ہے. بس یہ درس, یہ عبرت لینے کی جگہ فرش عزا و عزاداری ہے. سید الشہداء نے اپنا کچھ بھی نہیں بچایا, کچھ بھی نہیں بچایا اس پیغام کے لیے. اس قدر سنجیدگی عزاداری کے اندر درکار ہے, چاہیے اس قدر تربیت و تزکیہ سید الشہداء کا عزادار ہونے کے لیے چاہیے کہ کس کس کو سید الشہداء میدان میں لے آئے. ایک مرتبہ سید الشہداء کربلا کے ہی میدان میں انصار اور مہاجرین کو جمع کیا, اسی اپنے سپاہ سے اپنے لشکر میں سے ان کو خطاب دے رہے تھے, نام لیتے جاتے تھے ایک ایک ناصر کا اور اس کو اس کی جائے شہادت بتاتے جاتے تھے. نام لیا فلاں کا, جائے شہادت بتایا, مقام بتایا. خیمے کے پاس سے جب سارے نام آ گئے, مکمل ہو گئے, خیمے کے پاس سے ایک صدا آئی, اے میرے مولا, اے میرے آقا, آپ نے سب کا نام لیا کہ شاید مجھے یتیم سمجھ کے چھوڑ دیا. یہ صدا کسی کی صدا نہیں تھی بلکہ قاسم ابن حسن حسین کے بھیا کی نشانی کربلا میں. سید الشہداء نے قریب بلایا, قاسم میرا قریب آئیے. ارے یہ لشکر کے وہ افراد تھے جن کا تعلق مہاجر و انصار سے تھا, اس لیے آپ کا نام نہیں آیا. اے میرے بھیا کی نشانی,
شہادت کو کیسا پاتے ہو؟ معروف جملہ حضرت قاسم کا شعار کربلائی، کہا اے میرے مولا احلا من الاصل، شہد سے زیادہ شیریں، شہد سے زیادہ میٹھا پاتا ہوں. کہا اے قاسم آپ بھی مبارزے میں جائیں گے، مقابلے میں جائیں گے، لیکن عزادارہ نے حضرت قاسم حسین کے لشکر میں جو جنگی ساز و سامان تھا اس کی کوئی ذرا قاسم کے برابر نہیں تھی. ذرا تصور کریں، اپنے ذہن میں 13 سال کا نوجوان ہے، ابھی اتنا بڑا نہیں ہوا کہ جنگی ساز و سامان اپنے اوپر حمل کر سکے. ارے حسین، ایک حوض قاسم کے سر پر پہناتے تھے، یہ حسین کے لشکر میں معمول تھا کہ ہر ناصر کو حسین تیار کر رکھے گئے. حسین ایک حوض پہناتے تھے، وہ حوض آتی نہیں تھی قاسم کے سر پر. کبھی زرہ پہناتے ہیں تو قاسم کے گھٹنوں سے نیچے وہ زرہ آتی تھی. کبھی تلوار دینے کی کوشش کرتے ہیں تو تلوار کا قد قاسم کے قد سے بڑھا گئے. ارے حسین اپنے بھیا کی نشانی کو کربلا میں جانے کے لیے کیسے تیار کرے؟ ارے حسین نے ایک دستار لی، ایک دستار قاسم کے سر پر باندھی. ارے وہ دستار کا حجم بڑا کیا، اس دستار پر ایک جنگی حوض قاسم کو پہنایا، اور حوض پہنانے کے پر قاسم کو جب ذرا پہنائی تو سنو گے عزاداروں، قاسم گھوڑے پر سوار نہیں ہوئے جا رہے تھے کہ ذرا کی وزن اتنا زیادہ تھا کہ حسین نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بھیا کی نشانی کو میدان جنگ میں جانے کے لیے گھوڑے پر سوار کیا، اپنی تلوار دی، جنگ کے ہنر سکھائے، قاسم کو روانہ کیا. اور قاسم جب مقتل میں جاتے ہیں تو وہی صدائیں اللہ اکبر کی آتی ہیں، لا الہ الا اللہ. اب حسن کے بیٹے کی شمولیت مقتل میں گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر. ارے یہ صدائیں آ رہی تھی، ارے حسین مطمئن تھے کہ قاسم جنگ کر رکھے گئے. کتنے ہی عمر سعد کے لشکریوں کو فنار کیا قاسم کی تلوار سے. ارے ننھا مجاہد تھا، ارے 13 سال کا تھا، ارے اتنے لاکھوں کے مجموع میں کہاں تک لڑتا. ارے ایک صدا آئی، الیہ الیہ یا مولا، ارے اے مولا مدد کو آئیے. ارے بھیا کی نشانی، بھیا کی نشانی کی آواز کا سننا تھا، حسین لپک کر گئے. ارے قاسم کے، قاسم کے، قاسم کے جسد پر جب پہنچے، جب قاسم کو اٹھا کے لے کر آئے، ارے دیکھا قاسم کا وہ جسم نازنین. ارے خیمے میں جب بھی کسی لاشے کو لے کر آتے تھے، جب بھی کسی شہید کے جسد کو لے کر آتے تھے، ارے حسین ہمیشہ خانوادے کو بلاتے تھے، کبھی باپ کو بلاتے تھے، کبھی ماں کو بلاتے تھے، کبھی بھائی کو بلاتے تھے. ارے حسین نے کہا فروا کو بلاؤ، حسین نے کہا مادر قاسم کو بلاؤ. ارے خدا یہ میرے بھیا کی نشانی اپنی بارگاہ میں قبول فرما. لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. ماتم حسين.